زندہ ہے خمینی زندہ ہے 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 فکر و نظر میں زندہ ہے ہر علم کے گھر میں زندہ ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فصائلهم وقاصد عقوبهم الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين: میں قیام ولایت فاؤنڈیشن اور ان کے اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں اس بات پر مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ساتھی شہدا کی یاد کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا۔ آج امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم 28ویں برسی بھی منا رہے ہیں، خداوند عالم کا ارشاد ہے: وقفوہم انہم مسئولون۔ یہ ولایت ہی کے حوالے سے ہے جس موضوع پر گفتگو جاری ہے، یقیناً پہلے بھی مقررین نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے اور مولانا صادق تقوی صاحب بھی اس موضوع پر خطاب کر کے گئے ہیں۔ وقفوہم انہم مسئولون، یہ قیامت کے روز جب لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، جب ان کے نام اعمال دیکھے جائیں گے، جب ان کو وہاں سے روانہ کر دیا جائے گا اپنی اپنی منزل کی طرف، تو قدرت کی طرف سے ندا آئے گی: ابھی روکو ان کو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ انہیں سب کچھ ہو گیا ہے، جب یہ لوگ جانے لگے ہیں اس وقت ندا آتی ہے کہ ان کو روکو، ابھی ان سے سوال کیا جائے گا۔ اس سوال کے حوالے سے مفسرین کہتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ لوگوں سے سوال کیا جائے گا، وہ کیا سوال ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے۔ سارے اعمال اچھے ہوں، نماز بھی ہوں، روزہ بھی ہوں، حج بھی ہوں، زکوٰۃ بھی ہوں، جہاد بھی ہوں، صدقات بھی ہوں، سب کچھ ہوں، اور اگر علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا ہے تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس ولایت کے حوالے سے روکا جائے گا کہ ابھی یہ سوال ہوگا اور یہ آخری سوال ہے، اس سوال کے اوپر فیصلہ ہونا ہے کامیابی اور ناکامی کا۔ جب آپ ولایت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، انقلاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو یہ جو انقلاب ہے اسلامی ہے جس کے بانی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، انہوں نے سلسلہ ولایت ہی کو اپنے انقلاب کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا ہے۔ ان کا نعرہ کیا تھا؟ لا شرقیہ لا غربیہ، جمہوریہ اسلامیہ۔ آپ نے شرق و غرب دونوں کو مسترد کیا، جس کے بارے میں دنیا کا یہ ایک تصور تھا کہ دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہیں، وہ ان میں سے ایک امریکہ اور ایک رشیا روس، یہ دونوں حکومتیں تھیں اور یہ دونوں طاقتیں تھیں جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم سپر پاور ہیں، مگر امام خمینی نے آ کر ان دونوں کو مسترد کر دیا، لا شرقیہ لا غربیہ، ہم ان دونوں قوتوں کو مسترد کرتے ہیں، شرقی بھی غربی بھی، ہم بات کرتے ہیں جمہوری اسلامی کی۔ اب جمہوری اسلامی کے حوالے سے اگر آپ غور کریں تو ہم بھی جس مملکت میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو ہمارا وطن ہے، جو ہماری پہچان ہے، جو ہماری شناخت ہے پاکستان، اس کو بھی جمہوری اسلامی کہا جاتا ہے، مملکت خداداد پاکستان اسلامی جمہوریہ کہا جاتا ہے، جبکہ نہ یہاں اسلام ہے اور نہ جمہوریت ہے۔ نعرہ یہ لگا جاتا ہے کہ یہ جمہوری اسلامی ہے، اسلامی کا مطلب یہ ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان کے آئین اور قانون کا حصہ ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے۔ تب جا کر وہ اسلامی ہوگا کہ کوئی دستور کوئی قانون قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو۔ جو بھی منشور بنے گا، جو بھی دستور بنے گا، جو بھی قانون بنے گا، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ جب قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو پھر آپ اس کو اسلامی کہہ سکتے ہیں، اور جمہوریت ان عوام کی رائے کو شامل کرنا، لوگوں کو حکومت میں حصہ دار بنانا۔ وہ کس طریقے سے حصہ دار بن سکتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ ووٹ دیں گے، آپ کسی کا انتخاب کریں گے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے، علاقے کے لیے، خطے کے لیے مفید ہے، اسی شخص کا آپ انتخاب کریں گے ووٹ کے ذریعے۔ یہ ہے جمہوری طریقہ۔ مگر ہمارے اس ملک کے اندر نہ اسلامی ہے نہ جمہوری ہے، اسلام نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ بات کی جاتی ہے اسلام کی، بات کی جاتی ہے قرآن کی، بات کی جاتی ہے سنت پیغمبر کی، مگر آپ دیکھیں تو امیدوار کے لیے، صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، دیگر عہدوں کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ صادق ہو اور امین ہو، کہ وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، وہ خیانت نہ کرتا ہو۔ ایسا شخص صدر بن سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے ہماری پارلیمنٹ میں ایک بھی شخص صادق اور امین کے اس معیار پر اترتا نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص صادق ہے یا امین ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، ملک کا دیوالیہ کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، خیانت کرنے والے، عوام کا استحصال کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں۔ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت یہ ہے کہ اگر عوام نے آپ کا انتخاب کیا ہے تو عوام کے فائدے کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی بقا کے لیے کیا ہے۔ تو نہ وہ جمہوری ہے نہ اسلامی ہے۔ امام خمینی نے کیا کہا اپنے اس انقلاب کے لیے، لا شرقیہ لا غربیہ، جمہوریہ اسلامیہ، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، ہمارا جو نظام ہوگا وہ اسلامی ہوگا اور جمہوری ہوگا۔ اب وہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنتا ہے، کوئی بھی قانون جو بنتا ہے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، درس خارج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اجتہاد کے درجے پر فائز افراد بھی پارلیمنٹ میں ہیں، حفاظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے، مختلف شعبہ ہے زندگی میں، ایسے قابل ترین افراد ہیں جو قرآن کو بھی سمجھتے ہیں اور حدیث کو بھی سمجھتے ہیں، بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک اسلامی ہے، اس لیے کہ اسلامی قانون یہاں پر نافذ ہوگا۔ کوئی بھی قانون جو بنے گا وہ قرآن اور سنت سے متصادم نہیں ہوگا، یہ اسلامی ہوئے۔ اور جمہوری کیا ہے؟ عوام کو یہ اختیار دیا ہے کہ جس شخص کا آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے اس کا انتخاب کریں تاکہ وہ پارلیمنٹ میں آئے اور آپ کی نمائندگی کرے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو قوانین بنے ہیں وہ ان قوانین کی پابندی کرے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، اسلامی بھی جمہوری بھی۔ اب اس نظام کو آگے چلانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ولایت، ولی فقیہ۔ ولی فقیہ کا نظریہ، یعنی ولی ہے فقیہ نظارت کرے گا اس جمہوری اسلامی کا، کہ جو بھی قرآن بنا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو قانون، اور جمہوریت کے اوپر بھی نظارت کے لیے ولی فقیہ، ولی امر مسلمین موجود ہے۔ لہذا دنیا میں آپ کسی بھی ملک کو جمہوری اسلامی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کے تمام تر مفاہیم کے ساتھ یہ فقط جمہوری اسلامی ہے، اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے، جہاں قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور عوام کو ووٹ کے ذریعے حکومت میں شریک کیا گیا ہے، اور ولی امر مسلمین کی نگرانی میں اس جمہوری اسلامی کی نگرانی کی جاتی ہے، ان کی نظارت میں یہ حکومت چلتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس ملک میں قرآن و سنت کی حکمرانی ہے، جس ملک میں ولی امر مسلمین مجتہدین کی حکمرانی ہے، آپ اس ملک کو دیکھیں کہ دنیا خوف زدہ ہے اس ملک سے۔ جیسے صادق تقوی صاحب نے کہا کہ امام خمینی کی بصیرت کو آپ دیکھیں، اس ہستی کی دور اندیشی کو آپ دیکھیں، انہیں 37 سال پہلے امام خمینی نے امریکی اسلام اور اسلام محمدی کا فرق بتایا تھا، ایک اسلام اسلام محمدی ہے اور ایک اسلام اسلام امریکائی ہے۔ تو جیسے صادق تقوی صاحب کہہ رہے تھے، اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی نا اسلام امریکائی کیا چیز ہے، مگر اس شخص کی نگاہیں دیکھ رہی تھی 37 سال پہلے کہ لوگ کبھی نہ کبھی سمجھیں گے جب یہ اسلام محمدی کے مقابلے میں اسلام امریکائی کھل کر سامنے آئے گا اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ، تو پھر لوگ سمجھیں گے بھی یہ ہے امریکائی اسلام۔ اب دیکھیے ابھی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں 55 اسلامی ممالک اور جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کے لیے امام خمینی نے کہا کہ دنیا میں تمہیں کہیں شر اور فساد نظر آئے تو سمجھ لینا اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ امام خمینی نے 37 سال پہلے کہا دنیا میں تمہیں جہاں کہیں شر اور فساد نظر آئے تو سمجھ لینا اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اس امریکہ کو 55 اسلامی ممالک کے سربراہی اجلاس میں مہمان خصوصی بلا کر اس نے ان کو اسلام بتایا، تو وہ اسلام ہے اسلام امریکائی۔ اور اس نے کیا کہا کہ بھئی ایران کو تنہا کر دو، بھئی جاہل آدمی جب 55 ایک طرف کو ہے تو ایران تو تنہا ہو گیا، پھر کیسے تنہا کرنا؟ خود امریکہ مخالف، برطانیہ مخالف، اسرائیل مخالف، فرانس مخالف، پورا یورپ مخالف، اور یہ 55 اسلامی ممالک کو بھی مخالف کر دیا، پھر کہتا ہے تنہا کرو۔ بھی وہ تو تنہا ہے، مگر اس کی تنہائی کے باوجود تمہارے اوپر خوف اور لرزہ طاری ہے، اس لیے کہ جو خدا کے لیے قیام کرتا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو تو اللہ تمہاری نصرت بھی کرے گا، تمہیں ثبات قدم بھی عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے لیے قیام کرنے والوں کے لیے، اللہ کے لیے میدان میں کھڑے رہنے والوں کے لیے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تم کھڑے رہو، میں استقامت بھی عطا کروں گا اور میں تمہیں تمہاری مدد بھی کروں گا۔ اور قرآن میں ہے کہ جس کی مدد خدا کرتا ہے اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے، اور جسے خدا ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دلا سکتا۔ وہ خادم حرمین کو پریشانی ہے، وہ حرمین کی پریشانی نہیں ہے، وہ اپنے اقتدار کی پریشانی ہے، اپنے عیاشیوں کے تحفظ کے لیے، اپنی بادشاہت کے تحفظ کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انہیں پریشانی ہے۔ نام استعمال کیا جاتا ہے حرمین کا، ورنہ حرمین کی حفاظت کرنے والوں کے لیے بھی تاریخی واقعہ موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں سورہ موجود ہے، الم تر کیف فعل، یعنی یہ سورہ قرآن مجید کے اندر اسی حوالے سے موجود ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا بند عالم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس وقت حرمین نہیں تھا بلکہ حرم تھا، حرم کے متولی، حرم کے محافظ، خادم حرم حضرت عبد المطلب۔ جب اس وقت کے ظالم و جابر حکمرانوں نے حملہ کیا اور حضرت عبد المطلب کے اونٹ اٹھا کر لے گئے، تو حضرت عبد المطلب گئے کہ بھی میرے اونٹ واپس کر دو۔ کہہ لیے ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ خادم حرم ہیں، آپ متولی ہیں، آپ کعبے کی بات کریں گے، آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے جو واقعی متولی ہوتا ہے، جو خادم حرم ہوتا ہے، جس کے حرم کی جو حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اسے اس خالق حرم پر اتنا یقین اور مکمل اعتماد ہے، اس نے کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، اور گھر جس کا ہے وہی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ وہ اپنے اونٹ لے کر آگئے حضرت عبد المطلب، اور پیچھے سے ابابیلوں کے ذریعے ان کے اوپر حملہ ہوا اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور آج بھی خدا کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں، اگر ایک چیز کبھی ہو چکے ہے سنت الہی کے طور پر دنیا میں، اگر وہ وجود رکھتی ہے تو وہ پھر ہو سکتی ہے، پہلے اگر ایسا ہوا ہے تو اب بھی ہوگا، مگر کب ہوگا؟ جب خادم حرم کو اپنے رب پر مکمل اعتماد اور یقین ہو کہ وہ مدد کرے گا، تو آج بھی مدد ہو سکتی ہے، اور یہ مدد آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ یہ سارے لوگ پریشان ہیں، امریکہ پریشان ہے، برطانیہ پریشان ہے، فرانس اسرائیل پریشان ہے۔ پہلے امریکہ نے آرڈر نکالا، کیا ورلڈ نیو ورلڈ آرڈر، یعنی امریکہ کی مرضی سے دنیا کا نقشہ تبدیل کیا جائے گا، دنیا کی حکومتیں اور اس کی سرحدیں تبدیل کی جائیں گی، دنیا میں حکمران تبدیل کیے جائیں گے، اس کے مرضی کے حکمران بٹھائے جائیں گے۔ یہ اس کا نیو ورلڈ آرڈر تھا امریکہ کا۔ اور اسی طریقے سے گریٹر اسرائیل، یعنی نیل تک اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارا حصہ ہے، ہم نے لینا ہے، مگر آج وہ اسرائیل بھی اپنے آپ کے گرد حصار بنا رہا ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ کیوں بنا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو طبس کا واقعہ ہوا تھا، بچے نہیں جانتے، آپ نوجوان حضرات کے شاید علم میں ہوں کہ جب یہ انقلاب آیا تھا 1979 میں، تو تہران کے اندر جو امریکی سفارت خانہ تھا اس پر انقلابی نوجوانوں نے قبضہ کر کے وہاں سے بندے پکڑے تھے جو سفارت کاری کی آڑ میں جاسوسی کرتے تھے، ان کو پکڑ لیا۔ ان کو پریشانی ہی تھی کہ بھی تو ہمارے بندے پکڑے گئے۔ اور اس زمانے میں بہت ساری کتابیں، پتہ نہیں کیا کیا دستاویزات، میرے پاس بھی بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، تو وہاں بیٹھ کے وہ جاسوسی کرتے تھے۔ تہران مرکز تھا دنیا اسلام کے خلاف جاسوسی کا۔ لیکن مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، مسئلہ حق و باطل کا ہے، مسئلہ اچھے برے کا ہے۔ ورنہ شاہ ایران بھی شیعہ تھا، مگر ہمیں اس پر کوئی افتخار نہیں کہ وہ شیعہ تھا۔ ہم برملا کہتے ہیں کہ نہ وہ شیعہ تھا، مگر امریکہ کا ایجنٹ تھا، وہ جاسوسی کرتا تھا۔ جاسوسی کا نیٹ ورک جو تھا وہ تہران میں تھا، سب سے بڑا نیٹ ورک، اور سفارتکاری کی آڑ میں سفارت خانے کے اندر جاسوس بیٹھائے ہوئے تھے۔ ان جاسوسوں کو پکڑا، امریکہ نے ذرائع استعمال کیے، مختلف ملکوں کو، مختلف لوگوں کو بیچ میں ڈالا کہ ان کو چھوڑا جائے۔ جب نہیں چھوڑا تو جیمی کارٹر کی حکومت تھی اس وقت، اس نے اپنے ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ایک پلاننگ تیار کی۔ ان کے تمام انٹیلیجنس اداروں کو شامل کر کے، عالی دماغ افراد کو، ان کے افواج کے سربراہوں کو، سب کو شامل کر کے انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ ان ہمارے قیدیوں کو کیسے چھڑایا جائے۔ اس پلاننگ کے لیے انہوں نے 6 مہینے کی ٹریننگ کی اور ریہرسل کیا۔ ریہرسل کرنے کے بعد اوکے دیا ایجنسیز نے، حکمرانوں نے، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا بھی اوکے، اب ہم اپنے مشن میں کامیاب ہیں، ہمارے مشن کے اندر، ہماری تیاری کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ہم نے مکمل تیاری کر لی ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ امام خمینی کو بھی اغوا کر لیا جائے اور اپنے سفارتکاروں کو بھی چھڑا کر لے جائے، یہ پلاننگ کی۔ اور انہوں نے جناب علی اپنے 730 اور ہیلی کاپٹرز بھیجے رات کی تاریکی میں۔ دیکھو، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ قدرت کا نظام، جب قدرت کسی کی مدد کرنا چاہتی ہے تو اس طریقے سے مدد کرتی ہے۔ ان کے جہاز آئے، طبس کا میدان ہے، وہاں آندھی آئی، ان کے ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرائے، وہ گر گئے، وہاں پر تباہ ہو گئے، جہاز بھی تباہ ہو گیا۔ مگر ظاہر ہے اگر یہ سارے تباہ ہوتے تو پھر ان کو کون بتاتا؟ جو بچ گیا اس نے جا کر بتایا کہ ہمارا کیا حشر ہوا ہے۔ جب صبح ایرانی لوگ اٹھے تو جناب دنیا کی میڈیا کے اوپر بات آ رہی ہے، جناب وہاں امریکہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے امام خمینی کو اغوا کرنے کے لیے پلاننگ کی تھی اور ان کے بندے آئے تھے، جہاز بھی، ہیلی کاپٹر بھی، یہ سب آپس میں تبس کے میدان میں تباہ ہو گئے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو تو اللہ بھی تمہاری نصرت کرے گا، نہ صرف تنہا نصرت کرے گا بلکہ تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا، تو استقامت کے ساتھ باطل کا مقابلہ کرے گا. آج الحمدللہ وہی صورت حال آج بھی ہے، یہ دشمن خوف زدہ ہے. اس سانحے کے بعد جمی کارٹر نے کہا تھا، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہم نے مکمل تیاری کی تھی، ہماری تیاری کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا ایران کے ساتھ تھا. اگر خدا اس وقت تھا ایران کے ساتھ تو وہ خدا آج بھی ایران کے ساتھ ہے. یہ سنت الہی ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ نے مدد کیا ہے، تاریخ میں واقعات موجود ہیں، قرآن میں واقعات موجود ہیں، ان واقعات کی روشنی میں آئندہ بھی. یہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے اوپر کوئی خوف اور حزن طاری نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا، 55 ممالک اس طرف کو ہے، امریکہ اس طرف کو ہے، یورپ پورا اس طرف کو ہے، فرانس، اسرائیل اس طرف کو ہے، اس کے باوجود ان کے اوپر ذرہ برابر خوف طاری نہیں ہے. بلکہ آج بھی ان کے ایران کے جنرل نے کہا ہے کہ نا اگر کہیں غلطی کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے کسی کو. یعنی اللہ نے یہ ثبات قدم عطا کیا ہے، یہ استقامت اور یہ ہمت عطا کی ہے. آج بھی وہ دنیا جو ایک طرف ہے اور تنہا ایک ملک ہے، وہ آج بھی اس پوری دنیا کی طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں کہ اگر ہمیں چھیڑا گیا تو پھر ہم کسی کو جینے نہیں دیں. یہ وہی بات کر سکتا ہے جس کو اپنے رب پر مکمل بھروسہ اور اعتماد ہو. تو اب جو صورتحال ہے، میں اپنے جمعے کی خطبات میں کہتا رہا ہوں، بہت پہلے میں نے عرض کیا تھا جب یہ ساری سازشیں ہو رہی تھیں اور جب یہ 41 یا 45 یا 39 ملکی اتحاد جب وجود میں آئی، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ نا یہ دجال کا لشکر تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایمان کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے. کیونکہ دجال کے لشکر کو آنا ہے ایمان کے مقابلے میں، تو جب دجال کے لشکر والوں نے ہی تو کہا کہ ہم امام مہدی کا راستہ روکیں گے، ہم امام مہدی کا مقابلہ کریں گے. کس نے کہا؟ ظاہر ہے سعودی شہزادوں نے کہا. تو دجال کا لشکر تیار ہے اور ہمیں اور آپ کو لشکر مہدی میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ کرنا ہے، اپنے آپ کو کردار کے حوالے سے تیار کرنا ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے گفتگو کے ذریعے، اپنی بہترین سیرت کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے لشکر امام میں شامل ہونے کے لیے. اور یہ جو ہمارے شہداء ہیں، یقیناً یہ بھی لشکر امام کے مجاہدین ہیں جو شہید ہوئے. خدا بندے اللہ میرے شہداء کے درجات کو بلند فرمائیں. جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، قائد شہید علامہ عارف حسین حسینی، علامہ سید ضیاء الدین رضوی شہید، علامہ حسن ترابی شہید، اور جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، خدا بندے اللہ میرے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائیں، انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائیں. خدا بند عالم تمام مرحوم مؤمنین مؤمنات کی مغفرت فرمائیں. خدا بند عالم ہم سب کی گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائیں. خدا بند عالم ہمارے لیے قبر کے اور حشر کے مشاکل اور مسائل کو آسان کر دے۔ پروردگارا جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں، زخمی ہیں، اور خاص طور سے جس مومنہ کا تذکرہ ہوا ہے، تیرے حبیب کے صدقے میں، محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بہت سارے ہمارے دوست، احباب، نوجوان لاپتہ ہیں، اسیر ہیں، اسی دشمنی کے تحت کہ یہ اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں، یہ اہل بیت کی محبت کا دم کیوں بھرتے ہیں، صرف اس جرم میں، اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کا، ان کو غائب کیا ہوا ہے۔ پروردگارا ہمارے ان اسیروں کو بحق اسیران کربلا رہائی نصیب فرما۔ پروردگارا جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، جن لوگوں نے ہمارے ان بے گناہ افراد کو اسیر کیا ہے، پروردگارا ان مجرموں کے اوپر اپنا قہر و عذاب نازل فرما۔ پروردگارا جو لوگ حج و زیارات کے متمنی، حج و زیارات سے مشرف فرما، مقامات مقدسہ، مراجع اعظام، شیعیان حیدر کرہ، دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے یمن ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے قطیف ہو، چاہے عراق ہو، ایران ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، کشمیر ہو، ہندوستان ہو، جہاں بھی مؤمنین ہیں، پروردگارا ان مؤمنین کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ان مؤمنین کو جو باطل کے مقابلے میں قیام کیے ہوئے، انہیں فتح و نصرت اور استقامت عطا فرما۔ پروردگار حجت حق امام زمان رضی اللہ فرجہ الشریف کا جل ظہور فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔